أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے، مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ارشاد ہو رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو انہیں سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. سارے انسانوں کو الحمد للہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہر انسان بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے. کون انسان ایسا ہے جو کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ ہر انسان اپنے آپ کو بندہ خدا کہتا ہے. لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اللہ کا بندہ کہلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. بندے خدا بننا آسان کام نہیں ہے. ہم بندے کو مترادف بشر سمجھتے ہیں، ہم بشر ہیں لہٰذا ہم بندے ہیں خدا ہیں، ہم انسان ہیں لہٰذا ہم اللہ کے بندے ہیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، یعنی ہم انسان کو مساوی بندہ اور بندے کو مساوی انسان سمجھتے ہیں، جبکہ قرآنی اصطلاح میں دین کی زبان میں ہر انسان کو بندہ نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ بندگی کی توہین ہے، یہ بندگی کی رسوائی ہے کہ ہر کس و ناقص، ہر فرد بشر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جبکہ اللہ کا بندہ ہونا انبیاء کے لیے فخر کا سبب رہا ہے. مرسلین نے اپنے آپ کی جو شان بیان کی ہے، اپنے لیے جس چیز کو اعزاز سمجھا ہے، جس بات پہ فخر کیا ہے، وہ فخر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی بندگی میں شامل کر لے اور ہمیں اپنا بندہ کہنے لگے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہو. صلوات پڑھے محمد. یعنی ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, یہ اپنے آپ کو غفلت میں ڈال لینا ہے کہ یہ ایک طرفہ دعویٰ ہے. یعنی ہمارا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ ایک طرفہ دعویٰ ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کسی کے لیے کہ یہ میرا بندہ ہے تب ہے کہ کمال کی بات, تب کہا جائے گا کہ یہ دعویٰ سچا ہے, کیونکہ اللہ نے خود سند دی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. جب تک اللہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, کسی بندے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو بندگی کو میں قبول کرنے کے لیے. ہم شامل ہونا چاہیں لیکن وہ شامل نہ کرے اپنی بندگی میں, ہم دعویٰ کریں لیکن وہ قبول نہ کرے اس دعوے کو, ہم اصرار کریں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ انکار کرے, ہمارا اصرار اور اس کا انکار کبھی ہمیں بندگی کی فہرست میں شامل نہیں کر سکے گا. بندگی کی فہرست میں ہم اسی وقت شامل ہو سکتے ہیں کہ جب وہ سند بندگی عطا کرے. اگر اس نے سند بندگی اگر کسی کو عطا کیا ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کے ذوات مقدسہ رہی ہیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے ابراہیم, وذکر عبادنا ابراہیم, وذکر عبادنا ایوب, ہمارے بندے ایوب کو یاد رکھو, ہمارے بندے ابراہیم کو یاد رکھو. اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو یاد رکھنا در حقیقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کے بندوں کو فراموش کر دینا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کرنا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں صرف کی ہے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بندے خدا نہیں کہہ سکتا ہے, کیوں نہیں کہہ سکتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے صفات بیان کیے ہیں کہ ہمارا بندہ کیسا ہوتا ہے, یعنی ہم کیسے بندے کو بندگی میں شامل کرتے ہیں, وہ کس قسم کا بندہ ہونا چاہیے کہ اسے ہم بندگی میں شامل کریں اور اسے ہم بندگی کا تمغہ عطا کریں, وہ کیسا بندہ ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آئینہ دیا ہے انسان کو کہ وہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے, اپنی تصویر اس آئینے میں مشاہدہ کرے کہ یہ میری تصویر اس آئینے میں دکھائی دیتی ہے کہ نہیں دکھائی دیتی ہے, اور اگر دکھائی دیتی ہے, زنگ آلود دکھائی دیتی ہے, یا چہرہ نکھرا ہوا نظر آتا ہے, یا پھر چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا ہے, یہ پتہ چلے گا کہ میرا چہرہ اس آئینے میں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند آیتیں یہاں مسلسل ارشاد فرمائیے. سورہ الفرقان کے آخری آیات میں کہ وعباد الرحمن, اللہ کے بندے, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں عباد الرحمن, کہ جس کی چال چلن, جس کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی اللہ کے پسند کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جیسا اللہ پسند کرتا ہے ویسے ہی وہ چلتے ہیں. کہ یمشونا علی الارض ہونا, کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں, پیر پٹک پٹک کے نہیں چلتے, یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ راستہ طے نہیں کرتے بلکہ انکساری اور خضوع و خشوع کے ساتھ راستہ طے کرتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا، ان کے چلنے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ عباد الرحمن ہے یا عباد شیطان ہے، کہ یہ شیطان کے بندے چل رہے ہیں کہ رحمان کے بندے چل رہے ہیں. سلامات. ان کا چلنا بتائے گا، ان کی آنکھوں کے اشارے بتائیں گے، ان کی ہاتھ کی حرکت بتائے گی، ان کے قدم کا چلنا بتائے گا کہ یہ کس کے بندے ہیں. دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن دلیل پیش کرنا بہت مشکل کام. فارسی میں ایک مثل ہے کہ دعوے بی دلیل کار پیر زنان است، یعنی بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا یہ بوڑھی عورتوں کا شیوا ہے. نحن ابناء الدلیل، ہم تو دلیل کے فرزند ہیں. یمیل ہے ثم نیل، ہم تو دلیل کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں جہاں جہاں دلیل جائے. تو دعویٰ بہت آسان ہے، لیکن دلیل پیش کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بندگی کی سند کہاں ہے تو کوئی بتا نہیں پائے گا کہ بندگی کی سند کہاں ہے. سب کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندگی کی سند کہاں ہے؟ اللہ انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سارے دعوے داران غلط ہیں، ہم کسی کو بھی اپنا بندہ کہنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم اسی کو عباد الرحمن سمجھیں گے کہ جو یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ آہستہ چلے. یمشون علی الارض ہونا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر ان کو وہ سلامتی کا پیغام دے کے گزر جاتے ہیں. جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. جواب جاہلان باشد خاموشی، یعنی جاہلوں کا جواب ہی خاموشی ہے، یعنی ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے کیوں کہا گیا کہ وَإِذَا سَكَتَ الْجَاهِلُ لَمَخْتَلَفَ النَّاسِ، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے. سارے اختلافات جہل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جاہل سے کوئی چیز سرزد ہی نہیں ہو سکتی ہے سوائے جہالت کی. تو جہالت ایک طرح کی غفلت ہے، غفلت ہے. انسان جاہل در حقیقت انسان غافل کو کہا جاتا ہے. وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں جبکہ وہ غلط ہوتا ہے. اپنے آپ کو وہ بندے خدا سمجھتا ہے جبکہ وہ بندے خدا ہوتا نہیں ہے. وہ اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے جبکہ وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے. وہ اپنے کو مومن سمجھتا ہے لیکن وہ اصل میں مومن ہوتا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ متقی ہوتا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ جنتی ہوتا نہیں ہے. یا جنتی کہوں یا آزادار کہوں، یا جنتی کہہ دوں یا آزادار کہہ دوں، یا جنتی کہہ دوں یا مومن کہہ دوں، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تو ہے آزادار مگر ہوتا نہیں ہے. وہ کہتا تو ہے محب، اپنے کو سمجھتا تو ہے کہ وہ محب لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. تو جو کہتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے اسی کو جاہل کہا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ جاہل. اور ایسا ویسا جاہل نہیں بلکہ جاہل مرکب سمجھا جاتا ہے، یعنی ایسے کو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو میں نے عرض کیا کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو نہ جاننا اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے، لیکن اسے جہل بسیط کہا جاتا ہے. جہل بسیط عیب نہیں ہے، کسی چیز کا نہ جاننا عیب نہیں ہے، مگر کسی چیز کے نہ جاننے کو بھی نہ جاننا یہ عیب ہے. یہ سمجھنا کہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ عیب نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم نہیں جانتے وہ کبھی نہ کبھی جان لے گا, لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم جان چکے ہیں, ہم جانتے ہیں, جبکہ وہ نہیں جانتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے. وہ نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے, یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں. اچھا, اب اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں جانتا ہوں, یعنی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور واقعی یہ سمجھنے لگے کہ میں مسلمان ہوں, سمجھنے لگے کہ میں مسلمان ہوں, تو اس کا مطلب وہ جاہل مرکب ہے. مسلمان ہے نہیں مگر سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, یعنی جاہل مرکب ہے. وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے جبکہ وہ مومن ہے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے بلکہ جاہل مرکب ہے. ڈبل ڈبل جاہل, دوہرا جاہل ہے. دو جہالتیں یہاں پہ کار فرما, ایک تو حقیقت نہیں جانتا اور دوسرے اپنے جہل سے بھی واقف نہیں ہے, جہل سے بھی وہ غفلت میں ہے, غافل ہے. تو جو جاہل غافل ہوتا ہے اسی کو جاہل مرکب کہا جاتا ہے. مرکب جاہل یعنی دوہرا جاہل. تو یہ جتنے بھی ہم اور آپ جتنے بھی دعوداران بندگی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, در حقیقت ہم جہل مرکب میں گرفتار ہیں. مخلوق ہونا اور بات ہے, بندے ہونا اور بات ہے. ہم اللہ کے مخلوق ہیں یہ تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے ہیں یعنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہم خلیل جیسے ہیں, ہم کلیم جیسے ہیں, ہم آدم جیسے ہیں, ہم نوح جیسے ہیں. اس لیے کہ بندگی کا خطاب اگر کسی کو ملا ہے تو یا آدم کو ملا ہے, یا نوح کو ملا ہے, یا خلیل کو ملا ہے, یا کلیم کو ملا ہے, یا مسیح کو ملا ہے. اگر بندگی کا خطاب کسی کو ملا ہے تاریخ بشریت میں تو وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے بندگان خدا میں اگر کسی پر بندگی کا خطاب جچتا ہے تو وہ سوائے ذات مصطفیٰ کے, اور اگر کامل ترین بندہ اگر کسی کو کہا جائے گا تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ یہ سنیں قرآن مجید کی تمام آیات میں کہ بندے خدا اگر سنیں, آپ اللہ کا بندہ عبدہ اگر سنیں, عبداللہ اگر سنیں, تو سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد کوئی بندہ نہیں ہے سوائے ذات مصطفیٰ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اللہ نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا, آپ کہیے مجھ پہ نازل کیا اس لیے کہ میں بندے خدا ہوں کہ نہیں ہوں. ہر بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور قرآن مجھ پہ نازل ہوئی ہے. آپ کہاں لفظ مصطفیٰ آپ دکھائیں گے کہ ہم نے محمد پر قرآن نازل کی ہے؟ پورے قرآن میں ڈھونڈ لیجئے, کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے اس قرآن کو مصطفیٰ پہ نا لفظ نہیں ملے گا. لیکن علی عبدہ کی ضمیر جو جائے گی, عبد اگر کسی کو کہا جائے گا تو وہ سوائے مصطفیٰ کی اور کوئی نہیں. جب بات آ گئی ہے تو یہ عرض کر دوں کہ جو میں بارہا عرض کرتا ہوں, اور بہت پڑھے لکھے لوگ اس میں جو ہے مغالطہ کر جاتے ہیں, اور بہت پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں اور سننے کو ملتا ہے حیدرآباد میں کہ یہ لفظ استعمال کرنے میں مضائقہ کیا ہے, رب کہنے میں غلطی ہی کیا ہے, کہ ہم جس کو چاہیں اسے رب کہہ سکتے ہیں, رب کا معنی آپ بتائیے کیا ہے. لغوی بحث میں الجھا دیتے ہیں لوگوں کو اور یہ کہتے ہیں کہ رب کا معنی کیا ہے, اور رب تو کہا ہی جا سکتا ہے, وہ رب بیانی صغیرہ, اور جب ماں کو باپ کو رب کہا جا سکتا ہے تو کیا علی ابن ابی طالب کو رب نہیں کہا جا سکتا؟ لہٰذا اگر یہ کہا جائے ہے علی رب بے شک, تو لوگ کہیں گے بالکل صحیح نعرہ ہے, اس لیے کہ رب کہا جا سکتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مطلقہ لفظ رب استعمال کیا جائے تو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی اور پر رب کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب اگر آپ کسی معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اضافہ استعمال کرنا پڑے گا، اضافت دینی پڑے گی، جیسے رب النو، رب الدجاج کہنا پڑے گا آپ کو، کہ رب الدجاج، رب النو، رب کے ساتھ مطلق اگر آپ لفظ رب استعمال کریں گے تو تبادر ذہنی کدھر جائے گا، یعنی آپ کا ذہن اگر پوچھا جائے من رب کا، پہلا سوال اگر آپ سے کیا جائے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو جو سب سے پہلے ذہن میں آئے وہ کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ بتائیے کہ اگر عبد کہا جائے، بندہ کہا جائے، تو سب سے پہلے ذہن میں کون سا بندہ آتا ہے؟ مطلقہ لفظ بندہ کسی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر کسی کو بندہ کہا جا سکتا ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے، اگر صرف لفظ عبد استعمال ہو بغیر اضافت کے ساتھ، بغیر اضافت کے ساتھ، تو سوائے ذات رسول کے کسی اور کو عبد کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، عبدہ سے مراد سوائے رسول کے اور کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، نہ آدم عبدہ میں آتے ہیں، نہ نوح عبدہ میں آتے ہیں، نہ ابراہیم عبدہ میں، اس نے اپنے بندے پہ نازل کی، اگر ابراہیم پر نازل کرنا ہو تو ابراہیم کا نام لیا جائے گا، تب معلوم ہوگا کہ ابراہیم مراد ہے، جب تک نوح کا نام نہ لیا جائے کون سا بندہ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا نام لے کے کہا میرے بندے ابراہیم، میرے بندے ایوب، میرے بندے آدم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے تو ہزاروں ہیں، اس میں سے کون سا بندہ مراد ہے، نام لیے بغیر آپ کا ذہن اس بندے کی طرف جا ہی نہیں سکتا، لیکن سوائے بندہ اگر کہا جائے، کچھ نام نہ لیا جائے، تو سمجھ میں آئے گا کہ سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی ذات مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آئینہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عباد الرحمن کو پہچانیے کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بندہ بندگی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ دعویٰ اس کا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ بندہ ہے، یہ بندے خدا ہے یا بندے شیطان ہے، شیطان کا بندہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ قرآن مجید کی آپ آیتیں مسلسل پڑھتے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو بندہ کہتا ہوں وہ کون ہوتے ہیں، اور فرمایا آپ نے، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جبکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے آپ کا، دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے بندے ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ ثبوت پیش کیجیے، ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی جھوٹا دعویٰ ہے آپ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر جس کو میں بندہ کہتا ہوں وہ کس کو بندہ کہتا ہوں، وہ سن لیجئے پہلے آپ، اس کے بعد میں آپ اپنے آپ کو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے چلنے سے آپ پہچان لیجئے، کہا یمشون علی الارض ہونا، اس کے خطاب سے آپ سمجھ لیجئے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس کی شناخت یہ ہے کہ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ قیام میں اور یا سر بسجدہ، اسی سے آپ پہچان لیجئے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی اس کی راتیں عیش و عشرت میں گزرتی ہیں تو سمجھیے کہ وہ اپنی بندگی کو صحیح کرے، اپنا بندہ بننے کی کوشش کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاکھ دعویٰ کرے، اس کا مطلب یہ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو خطاب کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دلیل اس کے پاس ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں وہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور کون ہوتے ہیں اللہ کے بندے؟ اس اور تفصیل بیان کی ہے تاکہ آپ ان کی عادتوں سے، ان کے اطوار سے، ان کے طور طریقوں سے پہچان سکیں. ایک علامت سے کیسے پہچانیں گے بھلا آپ؟ تو اور کوئی علامتیں ان کی ہیں کہ جس کو ہم پہچان سکیں کہ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا والذین، ان کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ انفاق کرتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں مال کو، تو پہچان لو کہ اگر وہ مال کے خرچ کرنے میں اسراف کر رہے ہیں تو سمجھو وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. اگر وہ مال خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں تو سمجھو پھر وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. قرآن کی آیت ہے والذین اذا انفقوا، جب وہ انفاق کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہیں کنجوسی کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں. وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا، بلکہ یہ درمیان میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی معتدل ہوتی ہے، وہ خرچہ کرنے میں معتدل ہوتے ہیں. اور امیر المومنین کا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں، معیشت میں اپنی زندگی گزارنے میں، اپنا پیسہ خرچ کرنے میں جو شخص اعتدال سے کام لیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کہتے ہیں وہ شخص کبھی فقیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس کی آمدنی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر اس راستے کو چھوڑ دے تو چاہے جتنا امیر کیوں نہ ہو لیکن ہاتھ پھیلائے گا ضرور. اس لیے کہ جب پیسہ آتا ہے تو اسراف کرنے لگتا ہے، اسراف کرنے لگتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اچھال آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی زوال بھی آئے گا، کیونکہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی نشیب و فراز کا نام ہے. کبھی کبھی موقع خرچ کے آتے ہیں، کبھی حالات روک لینے کے آتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں اگر وہ اعتدال سے کام لیں تو پھر کبھی وہ محتاج نہیں ہو سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنی معیشت میں اعتدال برتتے ہیں، اپنی زندگی میں اعتدال برتتے ہیں، اگر پیسہ خرچ کرنے پر آتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں، آج کل تو سیزن ہی ہے شادیوں کا، اگر کوئی شخص سمجھ لے کہ یہ خرچہ کر رہا ہے اور خرچے میں اسراف برت رہا ہے، پیسے کو پھونک رہا ہے، پیسے کو جلا رہا ہے اور پیسے کی نمائش کر رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیسہ میری ملکیت ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ملکیت کے مقابلے میں اپنی ملکیت جتا رہا ہے. تو جو شخص اللہ کے مقابلے میں اپنے مالک ہونے کا ادعا کرے وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی ملکیت کے، دیکھیے پیسہ کس کی ملکیت ہے آپ یہ بتائیے، یہ دولت کس کی ملکیت ہے، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ یہ گھر ہے نا، اس گھر کا مالک حقیقی کون ہے؟ یہ دولت ہے، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ یہ دولت کل کسی کے پاس تھی، آج ہمارے پاس ہے، کل کسی کے پاس رہے. یہ مکان، اس سرزمین پر پہلے کوئی اور رہتے تھے، ہمارے بعد کوئی اور رہے گا. تو مالک حقیقی ہم نہیں ہوئے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اب اللہ کی ملکیت کے سامنے ہم اپنی ملکیت جتا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پیسے کے مالک ہیں، یہ پیسہ ہمارا ہے، ہم جہاں چاہے خرچ کریں گے، جتنا چاہے خرچ کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ غور فرمائیں آپ. تو ہم کہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بندہ اسراف کر رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو سمجھائیے، تو کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں سمجھانے والے. اور اگر وہ سمجھائے تو وہ کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں ہم کو سمجھانے والے. اگر اس کو سمجھائے تو وہ کیا کہے گا؟ آپ کون ہوتے ہیں ہم کو سمجھانے والے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ سمجھائیے، کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اس کو سمجھانے والے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اس کا یہ کہنا کہ ہم کو ہم کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ یہ غلط ہے، اس لیے کہ امر بے معروف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، امر بے معروف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کا وظیفہ ہے، اللہ نے ہر ایک کو مسئول بنایا ہے، اور ہر ایک کو، ہر مومن کو ایک دوسرے کا گواہ بنایا ہے اور ایک دوسرے کا ولی بنایا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کہیے ہم آپ کے ولی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ کس نے بنایا آپ کو ولی بھائی؟ ہمارا سرپرست کس نے بنایا؟ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے، تو کہیے ہم آپ کے ولی ہیں، ہم آپ کے سرپرست ہیں۔ کا کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے، المؤمنون اولیاء بعضهم علی بعض، بعض مومنین کے ولی ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ یعنی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، اسی نے ہم کو آپ کا ولی بھی بنایا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے ہمیں لگایا ہے کہ آپ اگر غلط کریں تو ٹوکنا ہمارا فریضہ ہے، اگر نہیں ٹوکیں گے تو ہم اللہ کی بندگی سے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے آپ کو ٹوکنے کی، آپ کو روکنے کی۔ یہ کس نے آپ کو بنایا ہے؟ تو اس سرزمین کے اللہ، زمین اور آسمان کے خالق نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے۔ تو عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وبین ذلک قواما۔ اور آیت سنیے، اسی عباد الرحمن کی فہرست بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ تو کہا کہ الذین یشہدون الزور، الذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ اور فریب کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے احکام کو روندا جا رہا ہو، جہاں حکم الہی اور شریعت اسلامیہ کو پامال کیا جا رہا ہو، اپنے قدموں سے روندا جا رہا ہو، اللہ کی ناموس کو قدموں سے روندا جا رہا ہو اور حکم خدا کو پھاڑ کے پھینکا جا رہا ہو، تو حکم خدا کا انکار قرآن کی آیتوں کو پھاڑنے کے مترادف ہے، اور اس کے مترادف ہے کہ ہم اللہ کی بات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اگر آپ مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، کہ الذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ اور فریب میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی وہ ناچ گانے کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر ادھر سے گزرنا ہو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ادھر سے گزرتے ہیں تو بزرگوارانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، یعنی اسے نظر انداز کرتے ہوئے بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا، یقولون، اور یہ کہتے ہیں کہ یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم وان عذابها کان غراما۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار، یقولون، دیکھیے غور فرمائیے گا، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، وہ ہر آن عذاب الہی سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس سے عذاب نہ نازل ہو جائے، اس فعل سے عذاب نہ نازل ہو جائے، اس کام سے عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ان کی پوری فکر یہ ہوتی ہے، ان کا پورا ذہن یہیں پر ہوتا ہے کہ پوری توجہ ان کی زندگی کی اسی بات پر مرکوز ہوتی ہے کہ میرا فیوچر خراب نہ ہو جائے، میرا مستقبل تباہ نہ ہو جائے، میری اولاد تباہ نہ ہو جائے، میری نسلیں تباہ نہ ہو جائیں، یعنی میری نسلیں جہنم میں نہ جائیں، میری اولاد جہنم میں نہ جائیں، میرے بچے جہنم میں نہ جائیں، میری زوجہ جہنم میں نہ جائیں۔ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ جہنم میں نہ جائے، اس کے لیے وہ ہمیشہ یہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں آتش جہنم سے بچائیں۔ وہ یہ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں یہ لوگ؟ بہت بڑے بڑے لوگ نہیں، اللہ کے بندے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ علماء کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں، یا جو ہے عاشقان رسول کہتے ہیں، نہیں، اللہ کے بندے، وہ عباد الرحمن، بس اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم یہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں پروردگارا ہم سے عذاب جہنم کو رفع فرما. کیوں؟ ان عذاب حقان غراما, کہ یہ جو عذاب ہے وہ پائیدار عذاب ہے, یہ وہ عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. عزیزان گرامی قیامت کا ایک دن جس کو آپ ایک دن سمجھتے ہیں, اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارا وہ ایک دن جسے تم دنیا کا ایک دن سمجھ رہے ہو وہ ایک دن نہیں ہے, اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. پیدا ہونے والے بچے کے سامنے کتنے سال ہیں, جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے سامنے اس دنیا میں کتنے سال رہنا ہے؟ صرف 100 سال کے لیے. آپ فکر مند ہیں کہ اس بچے کا کیا ہوگا, اس بچے کا یہ بچہ کھائے گا کیا, رہے گا کیا اس دنیا, اس کے لیے مکان چھوڑ کے جاؤں, اس کے لیے دکان چھوڑ کے جاؤں, اس کے لیے پیسہ چھوڑ کے جاؤں, صرف 100 سال رہنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے, تو اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں, ہے نا, اور یہ دعا نہیں کرتے کہ ہمیں آتش جہنم سے بچا, ہمیں اللہ آتش جہنم سے بچا. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آتش جہنم بھی دنیا کی آتش کی طرح ہے, جلایا جائے گا. سمجھتے ہیں جیسے اس آگ میں جلایا جا رہا ہے ویسے ہی وہاں پہ بھی جلایا جائے گا. نہیں, یہ آگ اور ہے, وہ آگ اور ہے. یہ آگ جو ہے وہ کبھی رحمت بھی بن جاتی ہے, جیسا کہ گیس سلنڈر ختم ہو جائے تو گھر میں پکوان ہی نہ ہو, کیونکہ آگ رحمت ہے. اگر یہ آگ رحمت نہ ہوتی تو گھر میں پکوان کیسے ہوتا, سردی سے بچا کیسے جاتا؟ یہ آگ تو کبھی کبھی ہمارے لیے سبب راحت بھی بن جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ ہے, جو آگ غضب الہی سے تیار ہو وہ آگ کا تم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ آگ کیسی ہے. یہ آگ دیکھیے جسم کو جھلانے والی ہے. پوری دنیا کی آگ مل کر بھی ہماری روح کو جلانا چاہے تو نہیں جلا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ ناکارا ہے, وہ جلا ہی نہیں سکتی انسان کی روح کو. انسان کی روح کو جو جلا سکتی ہے وہ آتش جہنم ہے. وَإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, وہ جو عذاب ہے الہی ہے وہ بہت پائیدار ہے, وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہاں جو زندگی ہے یہ خواب و خیال کی زندگی ہے, یہ تو خواب و خیال کی زندگی ہے نا. خواب میں جیسا انسان دیکھتا ہے کہ میرے جیب میں پیسہ بھرا ہوا ہے, جب آنکھ کھولتا ہے تو ٹٹولنے لگتا ہے کہاں گئے وہ پیسے, تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خواب تھا. جب اٹھیں گے محشر میں, خبروں سے اٹھایا جائے گا تو ٹٹولیں گے کہ وہ مکان کہاں گیا, وہ زمین کہاں گئی, وہ پیسہ کہاں گیا, جو زندگی بھر جو جمع کرتے رہے وہ گیا کہاں, تو سمجھا جائے گا کہ وہ سب خواب و خیال تھا. جب ہم دنیا میں سو رہے تھے تب یہ خواب ہم نے دیکھا تھا, جب اٹھیں گے تو ہاتھ خالی ہوں گے. اور فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اریاں ہوتا ہے, برہنہ ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو برہنہ ہوتا ہے, اس کے جسم پہ لباس تک نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا جب پیدا ہوتا ہے. اور وہ خود روتا ہے, لوگ ہنستے ہیں. وہ روتا ہے, لوگ ہنستے ہیں. اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہنستا ہے, لوگ روتے ہیں. لوگ رونے لگتے ہیں لیکن وہ ہنسنے لگتا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب پیدا ہوں تو ہم روئیں, روتے ہوئے آئیں اور ہنستے ہوئے جائیں. ایسا نہ ہو کہ روتے ہوئے آئیں اور روتے ہوئے جائیں, ایسا نہ ہو, بلکہ جو چیز جہاں کی ہے وہیں چھوڑ کے جائیں. یہ استعمال کی چیز ہے, استعمال کرو اور چھوڑ کے چلے جاؤ. اس سے دل وابستہ مت کرو, زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. اور فرمایا وقت ختم ہو رہا ہے، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، لیکن شاید یہ آیت آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ یہ آیت میں تمام دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ یہ کے بعد دیگری کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے رسوا کر دیا کہ یہ سب دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں. زینا للناس، انسانوں کے لیے زینت بنائی گئی ہے. کیا چیزیں؟ حب الشہوات، دنیا کی محبت، دنیا داری. حب الشہوات من النساء، عورتیں، اولاد، بنین، یہ سب زینت حیات دنیا ہیں. دنیا کی زینت مادی، دنیا کی مادیت، عورتیں، بچے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور سونے اور چاندی کے انبار، سونے اور چاندی کا ذخیرہ، والانعام، اور جانور، اونٹ گھوڑے، والانعام، والحرث، اور یہ کھیتی باڑیاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی کا متاع ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا دنی کا بھی مؤنث ہے، یعنی دنی پست، دنیا پست سے پستر چیز کا نام ہے، اور اس پستر چیز کی زینتیں یہ ہیں دنیا کی. یہ دنیا بھی چلی جائے گی، دنیا کی زینتیں بھی مٹ جائیں گی، اس لیے کہ دنیا صرف ایک خواب و خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ پوری دنیا جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اندھیرا ہے، یہ صرف رات ہے. بس ایک رات ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ ایک رات ہے اور ایک دن ہے. رات کا نام دنیا ہے اور دن کا نام قیامت ہے. قیامت کا ایک دن اور دنیا کی ایک رات، یہ ایک رات ہے. اس اندھیرے میں آدم کو اجالا بنا کے بھیجا گیا، نوح کو چراغ بنا کے بھیجا گیا، ابراہیم خلیل کو بھیجا گیا، موسیٰ کلیم کو بھیجا گیا، اس اندھیرے میں چراغ جلانے کے لیے. اور آخر میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَبِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. کوئی ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور کوئی ہدایت کا آفتاب ہے. ہدایت کی شمعیں ہیں اور کوئی ہدایت کا چراغ ہے، اور معمولی چراغ نہیں ہے، سراج منیرہ ہے. یہ سراج منیرہ کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات. بس میں گفتگو کو تمام کروں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اسی عباد الرحمن کی آیتوں میں ہے کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں وہ سنیے. عباد الرحمن کا جو ہم و غم ہوتا ہے وہ سنیے کہ عباد الرحمن کیا چاہتے ہیں. جو چاہتے ہیں وہی انسان ہے. دیکھیے، آپ کی سوچ اگر بلند ہے تو آپ بلند ہیں. آپ اگر اونچے انسان ہیں تو پیسے سے آپ اونچے نہیں ہوتے. اگر پیسے کو اگر آگ لگ جائے تو آپ دوسرے ہی دن چھوٹے ہو جائیں گے. اگر پیسے کی پیسہ کیوں کہ اوپر آپ اپنی دولت کے بلبوتے کے اوپر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، نوٹوں کی گڈیوں پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو زمین کے نیچے سے نوٹ چھین کھینچ لیجئے، معلوم ہو آپ چھوٹے ہو گئے. دولت کو آگ لگ جائے، معلوم ہو آپ چھوٹے ہو گئے. گھر جل گیا، معلوم ہو آپ چھوٹے ہو گئے. ملکیت ختم ہو گئی، عہدے سے آپ کو ہٹا دیا گیا، معلوم ہو آپ چھوٹے ہو گئے. بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں، بہت بڑے عہدے پر ہیں اس وقت، بہت بڑے آدمی ہیں، معلوم ہوا دوسرے دن عہدہ ختم ہو گیا. دوسرے دن ایک لیٹر آ گیا، ختم ہو گیا، عہدہ ہی ختم ہو گیا، معمولی آدمی بن گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ عہدے کی بیساکھیوں پر جو کھڑے ہوتے ہیں عہدے چھین لینے سے وہ نیچے گر جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان پست ہے اگر وہ اقتدار کے بلبوتے پہ ٹھہرا ہوا ہے. اگر وہ پیسے کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو وہ بونا ہے, وہ حقیقت میں بڑا انسان ہے جس کی سوچ بلند ہے, چاہے وہ بوریے پر بیٹھا رہے, چاہے وہ چٹائی پر بیٹھا رہے, تخت شاہی پر نہ ہو, اس کے سر پر تاج نہ ہو, وہ زمین پر ٹھہرا ہوا ہے, لیکن اگر اس کی سوچ بلند ہے وہ بڑا انسان ہے. جو سب کے بارے میں سوچتا ہے وہ بڑا انسان, جو سوچتا ہے کہ میں سب کا گھر بناؤں گا وہ بڑا آدمی ہے, جو سوچتا ہے. میں مختصر مثال میں عرض کر رہا ہوں, جو سوچتا ہے کہ صرف میں اپنا گھر بناؤں وہ چھوٹا انسان ہے, جو سوچتا ہے کہ میں ہر بے گھر کو گھر والا بنا دوں وہ بڑا انسان ہے, جو سوچتا ہے کہ میں خود برہنا ہوں اپنے لیے لباس خریدوں, جو صرف اپنے لیے لباس خریدتا ہے وہ چھوٹا انسان ہوتا ہے, چاہے وہ لاکھوں لباس کا مالک ہو جائے, چاہے وہ ہزاروں گھروں کا مالک ہو جائے وہ چھوٹا انسان ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے وہ چھوٹا انسان ہے. وہ بڑا انسان ہے جو یہ کہے کہ میں دوسروں کو عہدے دلاؤں گا, خود عہدے پر فائز نہیں ہوں گا, میں خود بے گھر رہوں گا لیکن لوگوں کو گھر والا بنا دوں گا, میں خود لباس نہیں پہنوں گا لوگوں کو لباس پہنا دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بڑا انسان ہے, اس کی سوچ بلند ہے. آپ صرف واقعات سنتے ہیں لیکن اس واقعات پر خود اس واقعات کو پسند نہیں کرتے اور ویسا بننا پسند نہیں کرتے, صرف واہ واہ کر کے رہ جاتے ہیں. ہاں باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن عمل کے لیے صحیح نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ سننے کے لیے تو بہت اچھی باتیں, مثال کے طور پر امیر المومنین بازار جاتے ہیں اور بازار میں دو کپڑے خریدتے ہیں, ایک قیمتی لباس خریدتے ہیں اور ایک کہنا لباس خریدتے ہیں, پرانا لباس یا یہ کہ کم قیمت کا لباس خریدتے ہیں. جو کم قیمت کا لباس خریدتے ہیں وہ خود پہنتے ہیں, اور جو زیادہ قیمت کا لباس ہوتا ہے وہ قمبر کے لیے انتخاب کرتے ہیں. قمبر پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ نے خریدا ہے تو اپنے لیے, آپ آقا ہیں میں غلام ہوں. امیر المومنین نے کہا یہ مت سوچو کہ میں آقا ہوں تم غلام ہو, یہ سوچو کہ میں بزرگ ہوں میں ہلکا لباس پہن سکتا ہوں, تم جوان ہو تمہارے پر یہ لباس جچتا ہے. یہ ہے علی کی فکر. علی اس لیے بلند ہے کہ علی کی فکر بلند ہے. ہر بونے میں بات تمام کر رہا ہوں, ہر بونا اپنا نام بڑا رکھ لے, بلند اختر رکھ لے تو وہ بلند نہیں ہو جاتا, بلند وہ ہوتا ہے جس کا کردار بلند ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بہت بلند ہے, اس کا گھر بہت بڑا ہے. ارے اس کا گھر بہت بڑا ہے لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو جھوپڑیوں میں رکھا ہوا ہے, تو وہ نہ لیڈر بڑا ہے, نہ وہ رہنما بڑا ہے, نہ وہ منسٹر بڑا ہے, اور نہ ہی وہ صدر بڑا ہے کہ جو اپنے لیے تو بڑا گھر کا انتخاب کرتا ہے لیکن اس کے ماننے والے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں. آؤ آ کے دیکھو کہ آج بھی علی کے چاہنے والے موجود ہیں اس سرزمین پر. آ کے دیکھو کہ علی کا نمائندہ اور علی کا بیٹا کیسا ہوتا ہے, اس بیٹے کو دیکھ کے تم سمجھ سکتے ہو کہ علی کا کردار کیسا رہا ہوگا. آج جا کے آیت اللہ خامنائی کا گھر دریافت کرو کہ یہ سید فاطمی اور سید علی خامنائی کا گھر کہاں ہے, تو لوگ اسی گولی گلی میں ہے, اسی کوچے میں ہے, نہ کوئی محل ہے نہ کوئی دیوڑی آپ کو نظر آئے گی, ایک معمولی سا مکان نظر آئے گا اور ان کے ماننے والے بڑے بڑے محلوں میں نظر آئیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے ماننے والوں کو بڑے بڑے محل دے اور خود چٹائی پہ بیٹھے اسے کہتے ہیں علی والا. خالی دعویٰ کر لینے سے کوئی علی والا نہیں ہو جاتا عزیزان گرامی. دوسروں کو بھوکا رکھ کے خود کھانے والے بلند نہیں ہو جاتے, بلند وہ ہوتے ہیں جو جو کی سوکھی روٹی کا انتخاب اپنے لیے کرتے ہیں لیکن امت کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے ہوتے ہیں علی والے. عباد الرحمن کی، عباد الرحمن کی آخری آیت میں آپ کو سنا کے زحمت تمام کرو، وہ یقولون، ان کی دعا یہ ہوتی ہے عباد الرحمن کی، وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا اگر کسی کی قبول ہوئی ہے اس دنیا میں تو عزیزان گرامی وہ امام خمینی کی دعا تھی جو قبول ہوئی تھی، آج خامنائی کی دعا ہے جو قبول ہو گئی کہ ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا ہے عباد الرحمن کی، عام لوگوں کی نہیں. آپ کہتے ہیں امام بن سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے دعا کرو کہ ہمیں متقین کا اللہ امام بنا. وجعلنا للمتقین اماما قرآن کی آیت ہے. کون کہتے ہیں؟ وہ یقولون، یہ عباد الرحمن کہتے ہیں، وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یا اپنے جیب سے بیان کر رہا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو متقیوں کا امام بنانے کی سوچو، نہ یہ کہ متقی بننے کی سوچو. سوچو یہ، فکر بلند رکھو. اگر تم فکر بلند رکھو گے تو تم بڑے انسان کہلائے جاؤ گے، اگر تم فکر چھوٹی رکھو گے تو تم چھوٹے انسان کہلائے جاؤ گے. بس بات کو میں تمام کرو، آپ دیکھیے بلند کون لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں، ان کا اندازہ، ان کی فکریں کتنی بلند تھی، ان کا ذہن کتنا بلند تھا، ان کی سوچ کتنی بلند تھی، ان کے نظریات کتنے بلند تھے اور ان کی خواہشیں کتنی بلند تھیں. ان کی خواہشیں کیا تھیں؟ خود کو عذاب جہنم سے نہیں بلکہ نسل انسانی کو عذاب جہنم سے بچانا ان کی دعا یہ تھی، ان کی آرزو یہ تھی کہ خود نہ بچ جائیں بلکہ دنیا کو بچائیں. ان کی آرزو یہ نہیں تھی کہ وہ اکیلے جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور عبادت خدا میں مشغول ہو کے خلق خدا سے غافل ہو جائیں کہ مخلوقات خدا تو جہنم میں جائیں لیکن میں اپنے آپ کو بچا لوں. یہ بھی چھوٹی فکر ہے لیکن یہ فکر بہت بلند ہے کہ میں بھی جہنم سے بچوں گا اور نسل انسانی کو جہنم سے بچاؤں گا، دوستوں کو بچاؤں گا، خاندان کو بچاؤں گا، قبیلے کو بچاؤں گا، پوری نسل انسانی کو جہنم سے دور رکھوں گا. یہ نظریہ اگر کسی کا تھا تو ایسے ہی نظریات رکھنے والوں کو اماموں کا امام. علی متقین کے امام نہیں بلکہ امام ہے، اماموں کے امام ہے. جس طرح سے ہم رسول کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نبیوں کے نبی تھے، رسولوں کے رسول تھے، اسی طرح سے ہمارے امام اماموں کے امام تھے. یہ سب امام ہیں لیکن ہمارے امام ان اماموں کے بھی امام تھے. جو متقین کے امام ہیں نا ان کے بھی امام تھے امام علی. آپ نے سماعت فرمایا کہ کیسا تھا علی کا اخلاق، کیسا تھا علی کا کردار، کیسا تھا علی کا طرز حکومت، کیسی تھی علی کی زندگی. میں نے فضائل کے درمیان میں آپ کو مصائب کی طرف بھی اشارے کیے، آپ نے غور نہیں فرمایا. دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ان کا منصب ان سے چھین لو یہ چھوٹے ہو جائیں گے. منصب لے لو، عہدہ لے لو، یہ جانشین مصطفیٰ بنے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان سے خلافت چھین لو، ان سے حکومت چھین لو، یہ چھوٹے ہو جائیں گے. یہ اس لیے بڑے ہوئے ہیں نا کہ ان کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، باغ ہے، ان سے باغ چھین لو. حالانکہ حکومت کو ایک باغ کی کیا ضرورت ہوتی، حکومت کا خزانہ تو ایک باغ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. یہ ان کو ضرورت نہیں تھی بلکہ ان کی ضرورتوں کو چھیننا ان کا مقصد تھا. باغ جنہوں نے غصب کیا ہے ان کو باغ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ضرورت وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم خاندان اہل بیت کو چھوٹا کر دیں، ان سے ان کا باغ چھین لیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر کو آگ لگا دیں گے. تو گھر جل جائے گا تو یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. ان سے عہدہ چھین لو, ان کا گھر جلا دو, ان کا باغ ان سے چھین لو, یہ چھوٹے ہو جائیں گے. لیکن بتایا اہل بیت کے خانوادے نے کہ تم چاہے ہماری دولت ہم سے چھین لو, ہمارا اقتدار ہم سے چھین لو, ہمارے گھر کو اگر آگ لگا دو, اگر ہم کو تم بے گھر بھی کر دو, تب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے تم نہیں توڑ سکتے. اور جس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. جس نے بڑے سے رشتہ جوڑ لیا ہے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے وہ انسان چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے اس کے پاس گھر نہ رہے, چاہے اس کے پاس مکان نہ رہے, وہ چھوٹا نہیں ہے. اس کے پاس ایمان کی دولت ہے, اس کے پاس روح کی دولت ہے, اس کے پاس معنویت کی دولت ہے, اس کے پاس معرفت کی دولت ہے, اس کے پاس دولت عرفان ہے. اور امام حسین کے اس جملے پہ میں اختتام کروں پوری گفتگو کا کہ پروردگار ماذا وجد من فقدک, کیسا عظیم جملہ ہے, کتنا عجیب جملہ ہے, پوری انسانی نسلوں کو بدل سکتا ہے یہ ایک جملہ کہ پروردگار اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا. ماذا فقد من وجدک, اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے. وہ ماذا وجد من فقدک, اور اس نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھے کھو دیا ہے, جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پا لیا ہے. یہ یقین تھا امام حسین علیہ السلام کو, اور اس یقین کی وجہ سے امام حسین نے اپنا وطن چھوڑ دیا, مال و دولت سے ہر چیز کو راہ خدا میں وقف کر دیا. جتنا پیسہ تھا ان پیسوں سے ہتھیار خرید لیے, گھوڑے خرید لیے, مال و اسباب خرید لیا جو اللہ کے راہ میں کام آ سکے. کربلا جاتے وقت امام حسین نے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدی تھیں, ان میں چند اسلحے بھی تھے تاکہ یہ کام آ سکیں کل دشمنوں کے مقابلے میں. جب دین کا مذاق اڑایا جائے گا, جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا, جب دین مصطفیٰ پہ آنچ آئے گی, جب اللہ کے مقابلے میں کچھ گروہ آئیں گے تو اس کے مقابلے میں ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا جتنا پیسہ ہے ان سارے پیسے کو اللہ کی راہ میں بدل دو, اور اس کے بعد جتنے جوان ہیں ان جوانوں کو سمیٹ لو, اپنے خاندان کو سمیٹ لو, اپنے قبیلے کو سمیٹ لو. امام حسین لٹانے کے لیے آ رہے تھے یا کچھ چیزیں پانے کے لیے آ رہے تھے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں آ کے اجڑ گئے, برباد ہو گئے. کوئی حسین سے پوچھے کہ حسین آپ کربلا میں آ کے برباد ہوئے کہ آباد ہوئے, حسین کہیں گے کہ اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو سمجھو حسین نے سب کچھ پا لیا, اگر حسین نے اللہ کو نہ پایا تو سمجھ لو کہ حسین نے کچھ بھی نہیں پایا. اگر اللہ کو چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں پایا. چاہے حکومت مل جائے, چاہے خلعت ملے, چاہے اقتدار ملے, کچھ بھی ملے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اللہ نہ مل سکے. اگر اللہ مل گیا تو سمجھو کچھ بھی ہمارا نہیں گیا, ساری چیزیں ہماری حاصل ہو گئی. عزیزان گرامی, علی اکبر دنیا سے جا رہے تھے لیکن در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے تھے. امام حسین کو یقین تھا کہ علی اکبر پیاسے ہیں, جلد روانہ کر دو تاکہ وہ سیراب ہو سکیں جام کوثر سے. اسی لیے امام حسین کہہ رہے تھے میں پہلے علی اکبر کو بھیجنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں علی اکبر کی تشنگی سے واقف ہوں کہ جوان کو کتنی پیاس لگتی ہے. میں جانتا ہوں کہ علی اکبر کتنے پیاسے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا سب سے پہلے جام کوثر سے سیراب ہو. امام حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا تشنگی کا شکار ہوتی ہے لیکن آخرت والے تشنا نہیں ہوتے. بس اسی یقین کے ساتھ امام حسین نے آخر میں اپنے, اتنا یقین تھا اللہ کے وعدے پر حسین ابن علی کو. ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے, اگر ہمیں اپنے اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا تو ہم اپنے اس کھونے والوں سے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنا فرزند کھو دیا ہے, ہم نے اپنا بھائی کھو دیا ہے, ہم نے اپنا بچہ کھو دیا ہے. اس پر افسوس نہ کر. حسین ابن علی اپنے تشنا بچوں کو خیمے سے باہر لے کے آئے جہاں تیر برس رہے تھے, جہاں تلواریں چل رہی تھی, تیر تیر خیمے میں آ کے نہیں لگا یا دشمن نے آ کے خیمے میں تیر نہیں چلایا بلکہ امام حسین خیمے سے لے کے خود باہر آئے تھے, حجتوں کو تمام کیا اور سنسناتا ہوا تیر گلوئے نازک پہ لگا. عزیزو یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی شہادتیں ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کی اس مصیبت کا تذکرہ کر کے حسین کا پرسہ دیتے ہیں. حسین کو پرسہ دینے کا موقع آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں, حسین آپ کو علی اکبر کا پرسہ, آپ کو قاسم کا پرسہ, آپ کو آن محمد کا پرسہ, اس لیے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کی لاش اٹھائی, آپ نے اپنے ہاتھوں پر نونہال کا لاشا سنبھالا تھا. ہر لاشا اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا لیکن علی اکبر کا لاشا بہت وزنی تھا. علی اکبر کا لاشا بچوں کے سہارے خیمے میں پہنچ گیا لیکن علی اصغر کا لاشا کیسے آیا؟ حسین کے ہاتھ سنگینی کچھ حسین محسوس کر رہے تھے, میں ہر لاشا خیمے میں لے گیا لیکن علی اصغر کا لاشا کیسے خیمے میں لے جاؤں؟ اس لیے کہ اس لاشے کا انتظار نہیں ہے خیمے میں, کوئی اس انتظار میں نہیں ہے کہ لاشا آئے گا تو ماتم کریں گے, بلکہ ماں کو انتظار ہے کہ بچہ پانی پی کے آئے گا تو ماں علی اصغر کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی. ماں اس انتظار میں ہے کہ علی اکبر تو شہید ہوئے لیکن علی اصغر نہیں شہید ہو سکتے. کوئی اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ جو 6 مہینے والے پہ رحم نہ کھائے, لیکن ہائے جب علی اصغر آئے اور جب حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو جب من کا ڈھلا ہوا باشوں میں خون دیکھا تو ماں نے بس ایک سوال کیا, والی کیا اس سندھ کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا علی اصغر بھی شہید کیے جائیں گے؟ بس عزیزو علی اصغر کی شہادت کے بعد حسین رخصت ہو گئے یہ کہتے ہوئے السلام علیکن یا بنات رسول اللہ, السلام علیکن یا زینب یا ام کلثوم یا سکینا یا رفیہ. اے علی کی بیٹیوں, اے نبی کی نوازیوں, تم پر حسین کا آخری سلام. اے زینب و ام کلثوم, تم پر حسین کا آخری سلام. یا سکینا یا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو